تو اس پر ان درباریوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ یہ فلسطین کا علاقہ اور بغداد کا علاقہ، ان کے درمیان کسی علاقے میں سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، اور یہ علاقہ اس علاقے سے جہاں وہ تخت موجود ہے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن فرمایا کہ عفریت من الجن، ایک بہت بڑے عفریت نما جن نے یہ کہا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ جہاں تشریف فرما ہے، آپ کے اٹھنے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں حاضر کر دوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے خاموشی کا اظہار کیا، یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ اس سے بھی زیادہ جلدی کوئی شخص لے آئے۔ تو اس جن کے خاموش ہونے کے بعد قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک اور درباری جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کو اللہ تعالی نے علم سے نوازا تھا، اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی جو پلکیں ہیں آنکھوں کی، ان کے چھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ ہے وہ طاقت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، آواز سے زیادہ تیز آلات اور اڑنے والی چیزیں انسان ایجاد کر سکتا ہے، مگر یہ طاقت انسان کو کیسے مل سکتی ہے کہ ہزار ہا کلومیٹر کے فاصلے سے وہ ایک بڑے عظیم الشان تخت کو، جو کہ سخت پہرے میں ہے اور جس کو اٹھانا بھی کسی معمولی طاقت والی مخلوق یا کسی آدمی کا کام نہیں ہے، اس کو اتنے ہزاروں میل دور سے آنکھیں انہوں نے بند کی اور کھولی تو دیکھا کہ تخت سامنے پڑا ہوا ہے۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقَرًّا، جب انہوں نے اس تخت کو دیکھا اور اس شخص کی طرف دیکھا جو یہ لایا تھا، تو جو الفاظ قرآن نے ذکر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی فضل سے ایسا ہوا ہے۔ تو اتنی طاقت کے حامل جنات، ان کو بھی یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ تم اس کائنات میں جہاں چاہو جا سکتے ہو، لیکن تم جہاں بھی جاؤ گے میری حدود ہی میں رہو گے، میری حدود سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تو انسان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے، جائے فرار یا راہ فرار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالی کی اطاعت کو قبول کر لے۔ تو جو چیز کسی انسان کو اچھائی کی طرف مائل کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے عقائد میں، اور چونکہ اعمال بنتے ہیں عقائد پر، تو اس ساتھ فرمایا کہ وہ عقیدہ یوم آخرت ہے۔ دو چیزیں وہ ہیں کہ جن کو بار بار اگر بیان کیا جائے تو اکثریت کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ دین کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ ایک یوم آخرت کے عقیدے کو بیان کیجئے، اور ایک موت کو بار بار بیان کیجئے۔ موت کو یاد کرنے سے اور موت کے ذکر سے انسان کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر ہادم اللذات، دنیاوی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، جو کہ موت ہے۔ موت یہ وہ چیز ہے جو دل میں رغبت پیدا کرتی ہے، اور دوسری چیز یوم آخرت کا عقیدہ۔ اس لیے کہ اگر آدمی ان دونوں چیزوں کو سمجھ لے اچھے طریقے پہ، تو پھر اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ تو قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں سورہ واقعہ کی تفسیر جب ہم نے پڑھی تھی، تو سورہ واقعہ کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ قیامت کے دن کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا تھا کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ وہ تمام نشانیاں اور قیامت کے دن کے مناظر، ان کو سورہ واقعہ کے آغاز میں بیان کر دیا گیا تھا۔ چند اہم چیزیں آپ دوبارہ دہرائی جاتی ہیں، ان کو آپ سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سورہ معارج میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ یہ دن 50,000 سال کے برابر دن ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ مقداره خمسین الف سنہ، چوتھی آیت ہے سورہ معارج کی، اس میں یہ ارشاد ہے کہ یہ دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، اور سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں اور سورہ حامیم کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا کہ اس دن کی مقدار یہ ہے الف سنہ مما تعدون، تم جو دن رات کو گنتے ہو تو 1,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ اور اس سے پہلے یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ اس دن کی مسافت اور اس دن کی حقیقت 50,000 سال کے برابر ہوگی، یا 50,000 سال کے برابر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ نے مقرر کیا ہے شب و روز کی گنتی میں، اس لحاظ سے ہوگی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بیان کرتا ہے کہ اس دن کی مسافت، تمہارے جو دن اور رات ہیں اس لحاظ سے تم 1,000 سال کے برابر سمجھ سکتے ہو۔ تو ان دونوں میں تطبیق یہ ہوئی تھی کہ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن لوگوں پہ ان کے اعمال کے لحاظ سے بھاری یا ہلکا ہوگا۔ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جن پہ یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، بعض وہ ہوں گے جن پہ یہ دن 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اہل تقویٰ اور اعمال صالحہ کرنے والے اچھے لوگ، ان کے بارے میں صحیح حدیث میں یہ مضمون اس سے پہلے ہم ایک سے زائد مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ جتنی دیر میں فرض نماز پڑھی جاتی ہے یہ 50,000 سال جتنا بھاری دن ان لوگوں پہ اس طریقے پہ گزرے گا، وہ یوں محسوس کریں گے گویا وہ گئے تھے اور فرض نماز پڑھ کے ابھی واپس لوٹے ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہوگا، اور اس چیز کی مزید وضاحت پچھلی چند دروس میں بیان کی جا چکی ہے۔ قیامت کے دن، جس دن کو 50,000 سال کے برابر قرار دیا گیا ہے، اس دن بعض عجیب عجیب نقشے اللہ تعالی لوگوں کو دکھائے گا۔ اس وقت حقیقت میں لوگ دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب مقدس کے ذریعے لوگوں تک اس بات کو پہنچاتا ہے کہ اس دن جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اس دن حسرت اور افسوس اور پشیمانی اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے، بلکہ اپنے مرنے سے پہلے، اس دن کے لیے کوئی اچھا سامان تیار کر لو، کیونکہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر آدمی دیکھ لے گا جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے بھیجا ہے، جو عمل کیا ہے انسان نے سارے کا سارا اس دن وہ دیکھ لے گا۔ تو اس لیے مرنے سے پہلے اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اچھے اعمال کر کے اپنے لیے زاد سفر کے طور پہ، اور اس دن تاکہ تمہیں یہ اچھی چیزیں کام آئیں، دنیا میں اچھے کام کر کے بھیج دو اور اپنے جو نامہ اعمال ہے اس میں نیکیوں کا اضافہ کرو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 69 میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے یہ کہا جائے گا کہ آپ الگ ہو جائیے اور ان کو لائن سے الگ کر دیا جائے گا، اس مجمع سے الگ کر دیا جائے گا جس مجمع میں وہ اس دن موجود ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ آپ الگ ہو جائیے، چھانٹی کی جائے گی اس دن۔ اور یہ وہی تقسیم ہے جس کی طرف سورہ تکویر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، باہم جوڑے ملا دیے جائیں گے، یعنی ہم عقیدہ اور ہم خیال اور اچھے اعمال کرنے والے لوگ، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو مجرم ہوں گے ان کو ایک طرف جمع کر دیا جائے گا۔ تو اس دن رشتوں کے لحاظ سے تقسیم نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس دن بڑا عجیب نقشہ ہوگا، یہ بھی ہوگا اور یہ منظر بھی لوگ دیکھیں گے، یعنی یہ منظر بھی وہاں لوگ دیکھیں گے کہ اولاد اچھوں کے گروہ میں اور اس طبقے میں موجود ہے جو اہل جنت میں سے ہیں، اور والدین مجرموں کے طبقے میں موجود ہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ استاد مجرموں میں ہے اور شاگرد ادھر ہے، بیٹی ادھر ہے تو ماں ادھر ہے، بیٹا یہاں ہے تو والد وہاں ہے، بھائی وہاں ہے تو بہن یہاں ہے، بیوی وہاں ہے تو شوہر یہاں ہے۔ عجیب عجیب منظر اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھائے گا۔ تو اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمام انسانوں کے سامنے تم ذلت اٹھاؤ اور تم رسوا کر دیے جاؤ اور سوائے حسرت و ندامت کے تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے، اجتماعی طور پہ تمہیں میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ بیوی اور یہ اولاد جس کو دنیا میں معمولی سی تکلیف اگر مل جائے تو رات بھر تمہیں نیند نہیں آتی، تو تم کس طرح گوارا کرو گے کہ یہ اس آگ میں ڈال دیے جائیں جو آگ چکنا چور کر کے رکھ دیتی ہے۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وہ آگ کے جس آگ کے سامنے دنیا کی آگ کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور وہ آگ صرف گوشت ہی کو نہیں جلاتی، وہ دل تک پہنچتی ہے۔ انہا علیہم مقصدہ فی عمد ممددہ، اور یہ تطلع علی الافئدہ، دلوں تک پہنچتی ہے، اس آگ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ انہا لبا نزاعت للشوا، وہ آگ چمڑا ادھیڑ دینے والی آگ ہے، اور جس طریقے پہ تم گوشت کے ٹکڑوں کو آگ میں بھونتے ہو کھانے کے لیے، اس طریقے پہ انسان کے جسموں کا جو گوشت ہے وہ انگاروں پہ بھون دیا جائے گا، وہ بھن جائے گا۔ تو اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے گھروں کو بچائیے اور اپنے گھر والوں کو بچائیے، اور وہ یہی طریقہ ہے جو طریقہ قرآن نے ہمیں بیان، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیمبر اللہ کا، اس پہ جب آخری وقت آیا اور جب وہ مرنے لگا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا تو اس وقت انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا، اذ قال لبنیہ، اپنی ساری اولاد کو جمع کیا، ما تعبدون من بعدی، اور ان سے پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گے، کس کو پکارو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش ہوگی، کس کی بندگی ہوگی، کس کی اطاعت ہوگی، کس کی خدمت کی جائے گی، کس کے نام کی دہائیاں ہوں گی، کس کے نام کے چڑھاوے اور نظر و نیاز ہوں گے، کس کو مشکلوں میں اور ہر حال میں پکارا جائے گا، کس کے سامنے سجدہ اور رکوع ہوگا، کس سے امیدیں وابستہ کی جائیں گی، کون ہوگا جس پہ تم ہر حال پہ بھروسہ اور توکل کرو گے، کون ہوگا جو تمہاری ہر پکار کے سننے والا ہوگا، تمہارے عقیدے کے مطابق کس کی مان کے چلو گے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کیا کرو گے۔ وہ پیغمبر مرنے سے پہلے یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے گھر والوں سے کہ جس دعوت کو زندگی بھر لے کے میں چلا اور میں نے اس کو پھیلایا اور نشر کیا اور لوگوں تک پہنچایا، یہ تو میں دیکھوں کہ میرے گھر میں کیا حال ہے، گھر میں کیا حال ہے۔ تو دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے سے پہلے اور دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں، اور جب اولاد ساری کی ساری یک زباں ہو کے یہ کہتی ہے کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و اسحاق و یعقوب الہ واحدہ، ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سب نے جو دعوت دی تھی اسی دعوت کو ہم لے کے چلیں گے زندگی بھر، اور اسی دعوت پہ ہم مریں گے، اس ایک رب کو ہم پکاریں گے، الہ واحدہ ونحن له مسلمون۔ اس اطمینان کو حاصل کیا اور ان سے دوسرے الفاظ میں وعدہ لیا یعقوب علیہ السلام نے کہ میرے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور پھر میرے گھرانے ہی میں شرک ہونے لگے اور میرے ہی گھر میں بدعت ہونے لگے اور میرے ہی گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا جانے لگے اور ان سے بغاوت ہو. تو اپنی جو عبادتیں ہیں اور اپنی جو نمازیں ہیں اور اپنی جو اچھائیاں ہیں ان میں اپنے گھر والوں کو بھی آپ شریک کیجئے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ مہربانی کی ہے تو آپ اس چیز کو اپنی بیوی اور بچوں پہ نافذ کیجئے کہ وہ بھی پانچوں وقت کی نماز پڑھیں. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف مائل کیا ہے اور آپ قرآن و حدیث کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مان کے چلنے میں کتنا فائدہ ہے, دین دنیا کی کتنی بھلائی ہے اور نہ ماننے میں کتنا نقصان ہے, تو پھر آپ اپنی بیوی سے یہ کہیے کہ وہ گھر سے باہر جب نکلے تو بغیر شرعی پردے کے وہ نہ نکلے. کسی عورت کے لیے اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ اجازت نہیں دی کسی عورت کو کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نمایاں نظر آئے, چہرہ بھی چھپائے گی اور پورا جسم چھپائے گی. تو وہ خواتین جو درس میں آتی ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو برقع یا بڑی چادر اوڑھ لیں, پورے جسم کو چھپائیں اور چہرے کو لازماً چھپائیں. چہرے کا پردہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے. تو کسی مسلمان خاتون کے لیے جو اللہ سے ڈرتی ہو اور قیامت کے دن پہ اس کا ایمان ہو اور اللہ کے رسول کی شفاعت کی وہ امیدوار ہو اور اس کو امہات المؤمنین اور بنات رسول اور صحابیات سے محبت ہو اور وہ یہ چاہتی ہو کہ جنت میں یہ ان کے ساتھ رہے اور قیامت میں اس کا حشر ان کے ساتھ ہو, تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یہ ہر اس چیز کو اپنائے گی اور اس پہ عمل کرے گی جس کا حکم اللہ نے دیا, اس کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس پہ امہات المؤمنین اور بنات رسول اور صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین انہوں نے عمل کیا. تو اپنے گھروں کو بچائیے اور اس دن کی ذلت و رسوائی سے بچنے کی کوشش کیجئے جس دن آپ ادھر ہوں گے اور آپ کی بیوی مجرموں کے ساتھ کھڑی ہوگی, یا آپ کی بیوی تو یہاں صالح اور متقی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور آپ مجرموں کے ساتھ کھڑے ہوں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میاں بیوی تو یہاں کھڑے ہوں اور آپ کی اولاد مجرموں کے ساتھ کھڑی ہو, اور کہیں ایسا نہ ہو اس کا عکس کہ آپ کی اولاد کو اللہ نے توفیق دے دی ہو اور انہوں نے دین کو سمجھ لیا ہو اور آپ آخری عمر تک مخالفت دین میں لگے ہوئے ہوں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد تو جنت چلی جائے اور اولاد اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے کہ یہ کیا دن ہم نے دیکھا کہ ہمارے والدین مجرموں کی فہرست اور مجرموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا, ان سے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ عائشہ اس دن جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے, جس وقت قیامت کے دن جس وقت اعمال نامے تقسیم ہوں گے اور جس وقت پل صراط سے گزرا جائے گا, تو عائشہ میں ان دونوں اوقات میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ اپنی بیٹی اور پھوپھی دونوں کو یہ کہتے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد یا صفیہ عمت رسول اللہ, ان دونوں سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ما اغنی عنکما من اللہ شیئا, میں تم دونوں کے لیے اللہ کے ہاں کچھ نہیں کر سکتا. اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہو کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری یہ کہے کہ میں اس کی پھوپھی ہوں, فرمایا نہیں, ما اغنی عنکما من اللہ شیئا, میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالی حسب نسب کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالی عمل کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اس طرح حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, ولا الى اموالکم, اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم, اور ایک روایت میں ہے اعمالکم, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہ قیامت کا دن ہے جس دن کی تیاری اس دنیا میں سب نے کرنی ہے. وامتاز اليوم ایها المجرمون, یہ ایک منظر تھا, اور سورہ جاسیہ میں آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا کہ بعض وہ لوگ ہوں گے, وترى كل امه جاثيه, اس دن بعض قوموں کی قومیں گروہوں کے گروہ، پوری قوم کی قوم اس حال میں ہوگی کہ گھٹنوں کے بل وہ گرے ہوئے ہوں گے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پوری کی پوری قوم، قوموں کا یہ حال ہوگا کہ کل امت وترى كل امت جاثیہ، ہر امت کو تم دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، اور کل امت تدعى الى کتابها، ہر کو پکارا جائے گا، ہر ایک کو پکارا جائے گا کہ آؤ اور اپنا اعمال نامہ وصول کرو. اور اس دن، جس دن سب کو اللہ جمع کرے گا، تو فرمایا کہ جہاں امتیوں کو اور عام لوگوں کو اللہ تعالی جمع کرے گا، وہاں رسولوں کو بھی جمع کیا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، آپ پڑھ چکے ہیں سورہ مرسلات میں، ابھی بہت قریب ہی جرس گزرا ہے اس کا. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، رسولوں تک کو جمع کیا جائے گا، اور سب سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے بھی اور رسولوں سے بھی. سورہ اعراف کے بالکل شروع میں، آٹھویں سے بارے میں، سورہ اعراف اس کے بالکل شروع میں پہلے رکوع میں ارشاد فرمایا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو ہم نے بھیجا. دونوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی بعض لوگوں کو اندھا کر کے، بہرا کر کے اور گنگا کر کے اٹھائے گا. ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15 سے 12 کی آیت نمبر 97 میں کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، قیامت کے دن ہم بعض لوگوں کا حشر اس طریقے پہ کریں گے، اعلی وجوہہم، منہ کے بل وہ گرے ہوئے ہوں گے، منہ کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور حال یہ ہوگا عمیوں و بکموں و سما، اندھے اور بہرے اور گنگے کر دیے جائیں گے، نہ وہ کچھ دیکھیں گے، نہ بول سکیں گے، نہ کچھ سنیں گے. یہ وہ ہوں گے جن کا ذکر سورہ طہٰ میں اللہ نے کیا ہے کہ یہ وہ ہوں گے، من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ لوگ کہ جو دنیا میں میرے ذکر سے منہ پھیرتے تھے، میرے احکامات سے بغاوت کرتے تھے، ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، يَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. قیامت کے دن ہر آدمی اپنے اعمال کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، بعض لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنے اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں انہوں نے کیے تھے، وہ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور بعض وہ ہوں گے کہ جو اس دن اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، اور بعض وہ ہوں گے جو اس دن اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پیٹ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور بعض ان میں وہ ہوں گے جو اپنے منہ تک، اپنے چہرے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس قدر سخت دن ہے وہ، نفس نفسی والا دن ہے، اور اس دن سورج بالکل قریب ہوگا اور ہر آدمی اپنے اعمال کے لحاظ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اس دن بعض لوگوں کو اللہ تعالی ایک ٹھنڈے سائے سے نوازیں گے. جس دن جتنی قیمت سائے کی ہوگی، اتنی کسی اور چیز کی نہیں ہوگی. فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ کہا جائے گا، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ اور ایک روایت میں یہ ہے این المتحابون فی، اللہ کی طرف سے یہ آواز بلند ہوگی کہ دنیا میں صرف میرے لیے اور میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں، این المتحابون فی، این المتحابون بجلالی، صرف میری وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے لوگ کہاں ہیں. یعنی تعلق کی بنیاد جو ہے اللہ ہے، دین ہے اور اللہ کا رسول ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور اللہ کے ساتھ فرمایا کہ الیوم اضلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دن میرے عرش کے سائے کے سوا دوسرا سایہ نہیں ہے، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے رہا ہوں، جو دنیا میں ایک دوسرے صرف میرے لیے محبت کرتے تھے، دینی محبت، دینی بھائی چارہ، دینی تعلق، ملکی نہیں اور صوبائی نہیں اور کوئی قومی نہیں، کوئی زبان کا مسئلہ نہیں ہو بیچ میں، کوئی اور کلچر اور ثقافت اور کوئی چکر نہ ہو دنیاوی، بلکہ صرف یہ تعلق ہو کہ ہم دونوں کو ملکوں اور زمینوں اور جغرافیائی تقسیموں کے باوجود جو چیز آپس میں ملا رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہم ایک ہیں، ایک امت ہیں، وہ ہے دین. ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، اللہ نے تو یہ فرمایا کہ تمہاری ایک ہی امت ہے، ایک ہو تم سب کے سب. وحدت امت کا سبق دیا ہے قرآن نے. اور دوسری حدیث میں جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی سات قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، سات قسم کے آدمی. اب اس حدیث کو سن کے ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ اس کا تعلق کون سی قسم سے ہے. اگر کسی بھی قسم سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان اور گھاٹے میں ہے، اور اگر کسی ایک قسم سے ہے تو وہ کوشش کرے کہ دوسری قسم میں بھی شرکت ہو جائے. اس طریقے پہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جنت کے دروازوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں، اور فرمایا کہ ہر دروازے کا ایک مخصوص نام ہے، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو باب الریان سے گزارا جائے گا. اس طریقے پہ آپ نے تفصیل بیان کی کہ دروازے، فلاں دروازے کا یہ نام ہے، فلاں دروازے کا یہ نام ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے یہ گفتگو سن رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا خوش نصیب آدمی بھی کوئی ہوگا جس کو جنت کے آٹھوں دروازے آواز دیں گے، یا یہ کہ وہ ہر دروازے سے گزرنے کا حقدار ہوگا؟ ایسا خوش نصیب بھی ہے جو کسی بھی دروازے سے چاہے تو گزر جائے، یا یہ کہ ہر دروازہ یہ چاہے کہ یہ یہاں سے ہو کے جائے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ارجو ان تکون منہم، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ تم ہو. ارجو ان تکون منہم، کہ تم ان میں سے ہو، تم وہ آدمی ہو اے ابو بکر اور اے عائشہ کے ابا، تم وہ ہو کہ آٹھوں کے آٹھوں دروازے یہ چاہیں گے کہ ابو بکر یہاں سے ہو کے جائے. تو اس طریقے پہ گویا کہ ہر عمل میں ان کی شراکت تھی. تو کیا یہ اچھا ہو کہ آدمی یہ کوشش کرے کہ ان لوگ جتنے لوگوں کی قسمیں، یعنی سات قسمیں یہ بیان ہو رہی ہیں، ان میں کم از کم ایک سے زیادہ قسم میں اس کا نام پڑ جائے. اس طریقے پہ اگر کسی انعام یا لالچ کی یا کسی فائدے کی امید ہوتی ہے، اور کئی راستے اور کئی طریقے ہوتے ہیں، تو آدمی ہر ایک میں اپنا حصہ ڈالتا ہے کہ اگر اس میں سے نہ ملا تو اس میں مل جائے گا، اس میں سے نہ ملا تو اس میں مل جائے گا. امید ہر جگہ سے ہوتی ہے، اور امید ان چیزوں کی ہوتی ہے اور ہم رکھتے ہیں جن چیزوں کے ملنے کی امید نہیں ہے، اور اگر وہ مل جائیں تو ان کے باقی رہنے کی گارنٹی نہیں، اور اگر باقی رہ جائیں تو مستقل طور پہ باقی رہنے کی گارنٹی نہیں ہے, اور اگر مستقل گارنٹی بھی مل جائے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں, اور اگر فائدہ بھی حاصل ہو جائے تو اعمال صالحہ کے بغیر یہ تمام چیزیں خسارے اور گھاٹے والی ہیں. تو وہ چیز جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں, اس کے لیے ہم اتنی کوشش کریں, اور وہ کہ جس کی طرف رغبت ہمیں اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دلائے, اس کی کوئی وقت ہی نہ ہو ہماری نگاہ میں. فرمایا سبعتن سبعتن یضلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات قسم کے آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا آدمی اور پہلی قسم, امام عادل, انصاف کرنے والا حکمران, وہ بادشاہ اور وہ صاحب اقتدار, اقتدار والا آدمی جو عدل کرنے والا ہو, عدل کرنے والا ہو, انصاف کرنے والا ہو. اور عدل اور انصاف اگر سیکھنا ہے تو پھر خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کا آدمی مطالعہ کر لیں, کہ وہ فاروق جس کے عدل کی گواہی 1300 سال بعد کافر اور مشرک اور ہندو وہ بھی عدل فاروقی کی گواہی دیتے ہیں. گاندھی یہ کہتا ہے کہ اگر ہندوستان میں امن اور عدل چاہتے ہو تو فاروق کی طرح سے فیصلے کرو. فاروق رضی اللہ عنہ اور تین اور خلفاء, خلفاء راشدین, انہوں نے جس طریقے پہ عدل اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کی ہے, یہ سبق اور درس ہے مسلمان حکمرانوں کے لیے. وہ حکمران کے جو اللہ کو بھول گئے, اللہ کے رسول کو بھول گئے, اور آج یہ عالم ہے کہ امت مسلمہ کی اتنی بہت بھاری اکثریت ہونے کے باوجود اور نہ جانے کتنے ملک ہیں, اور ہر ملک اپنا ہر سال کا بجٹ, دفاعی بجٹ, اس پہ ارب ہا روپیہ خرچ کرتا ہے, لیکن ذلت و رسوائی اللہ یوں دکھاتا ہے کہ اللہ کا حرم اور اللہ کا گھر وہ کافروں اور مشرکوں کی نجاست سے محفوظ نہیں ہے. مسجد اقصی جو کہ پہلا حرم ہے, وہ مسجد اقصی آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. 3 جمعے مسلسل گزر چکے ہیں, مسلمانوں کا داخلہ وہاں بند ہے. 2 جمعے پہلے آپ نے دیکھا کہ 25 سے زیادہ نمازیوں کو انہوں نے شہید کیا, لیکن پوری دنیا میں کوئی حرکت نہیں ہوئی, کسی مسلمان ملک نے کوئی حرکت نہیں کی. اور وہ کہ وہ ملک کے جو اپنی فوجیں مسلمان ملکوں میں بھیج کے مسلمان ملکوں پہ قبضہ کرتے ہیں, ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ایک فوجی کو اسرائیل کی طرف بھیج دیں. اور وہ تمام مسلمان ممالک جو کانفرنسیں بڑی کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں, مسجد اقصی کے نام سے کانفرنسیں ہوتی ہیں, چندے جمع ہوتے ہیں, لیکن وہ مسجد اقصی کتنے سال گزر گئے, 30 سال تقریباً گزر گئے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, کہ وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اور وہ اللہ کے سامنے شکوہ کرتی ہے اس امت مسلمہ کی سستی کا, اور یہ ہم لوگوں پہ حجت ہے. مسجد اقصی یہودیوں کے ہاتھ میں ہو تو ہماری نمازیں اور ہماری دعائیں اور ہمارے عمرے اور ہماری خوشیاں اور ہمارے قہقہے, ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ جس قوم کا قبلہ اول دشمنوں کے ہاتھ میں ہو وہ خوشیاں منائے, اسے حق پہنچتا ہے؟ اسے تو زندہ رہنے کا حق نہیں پہنچتا. اور چونکہ یہود و نصارہ نے یہ بات دیکھ لی کہ جب ان کے قبلہ اول کو تباہ و برباد کرنے پہ اس امت نے حرکت نہیں کی, تو اگر کسی ملک میں کسی مسجد کو ہم تباہ کر دیں گے تو یہ امت کیا کر لے گی ہمارا؟ تو ہندوستان میں بابری مسجد, اس کو بڑھا چڑھا کے ایک قومی مسئلہ بنایا گیا. وہ مسجد کے جو مسلمانوں نے بنائی, اور خود ہندو, غیر متعصب ہندو اور پڑھا لکھا ہندو طبقہ جو غیر متعصب ہے, ان کے بڑے بڑے جج اور پروفیسر اور وکیل, ان سب کی متفقہ رائے یہ ہے کہ یہاں کسی بھی زمانے میں کوئی مندر نہیں تھا, یہ شروع سے مسجد تھی اور مسجد ہے. اس مسجد کو جبرن مندر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور آج یہ ہوا کہ اس حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 2.5 لاکھ فوج اور پولیس اس مسجد کی حفاظت کے لیے مقرر کی ہوئی ہے, لیکن 2.5 لاکھ فوج کے وہاں ہوتے ہوئے بھی آج ہندو اس مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس مسجد کے تقدس کو پامال کیا اور مسجد کے میناروں پہ چڑھ کے انہوں نے وہاں اپنا ہندوؤں کا جو پرچم ہے وہ آج اس مسجد کے میناروں پہ لہرا دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ ذلت و رسوائی ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کی مساجد اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. تو یہ اور کوئی اور کمزوری اور گناہ نہ ہو اس دور کے مسلمانوں کا, لیکن یہ دو بڑے جرم, یہ وہ جرم ہیں جو ہم سب کے مشترکہ جرائم میں سے ہیں اور یہ ناقابل معافی جرم ہیں انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ بھی. کہ ایک تو مسجد اقصی ہمارے خلاف اس نے اللہ کی عدالت میں کیس دائر کیا ہوا ہے, اور دوسرا کیس پورے مسلمانوں کے خلاف بابری مسجد نے اللہ کی عدالت میں دائر کر دیا ہے کہ اس کے مینار اور اس کے گنبد اور اس کی اینٹیں اور اس کا فرش اور اس کا صحن اور اس کا منبر اور اس کا محراب اللہ تعالیٰ سے آج یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ دیکھ تیرے کروڑوں مسلمان بندوں کے ہوتے ہوئے آج میری بے حرمتی کی گئی ہے. تو یہ شکوہ اور یہ شکایت, یہ دونوں مساجد اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف انہوں نے کیس کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم غفلت کی نیند سے جاگیں, اور ہم لوگ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی اور اپنی بے کسی کا اعتراف کریں اور اس کے سامنے اپنے دامن کو ہم پھیلائیں کہ اے اللہ تو امت مسلمہ کو دوبارہ وہ قوت دے, وہ طاقت دے کہ نہ صرف یہ کہ یہ اپنے عبادت گاہوں کا تحفظ کر سکے بلکہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا سکے. تو وہ جو سات قسم کے آدمی تھے جن کا ذکر ابھی ہو رہا تھا, ان میں ارشاد فرمایا کہ پہلا آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. فرمایا ان میں پہلا آدمی یہ ہے امام عادل, وہ حکمران سے جو عدل اور انصاف کرتا تھا دنیا میں, تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اور دوسری قسم ان سات آدمیوں میں ان کی ہے, فرمایا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان کہ جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کیا, اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے اس نے استعمال کیا. انسان کی عمر میں جو سب سے اہم اور حساس مرحلہ ہوتا ہے عمر کا وہ جوانی ہوتی ہے, کہ بھرپور طاقت اور توانائی انسان کے پاس ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں, تو دوسری قسم ان نوجوانوں کی ہے جو نوجوان اپنی نوجوانی اپنی اس جوانی کی عمر میں بجائے کسی اور جگہ جانے کے اور کوئی اور کام کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آتے ہیں. شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو پروان چڑھایا اس کی نشو نما کی اللہ کی عبادت, نوافل کے ذریعے, تہجد کے ذریعے, اشراق کی نماز کے ذریعے, استغفار کے ذریعے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے, درود شریف کی کثرت کے ذریعے, اور نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے روکنا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور دین پہ عمل کرنا, غرضے کی نیکی کا جو کام بھی ہو ان تمام کاموں کو اس عمر میں یہ اپنا لے, یہ دوسری قسم تھی. اور تیسری رجل قلبه معلق فی المساجد, رجل قلبه معلق فی المساجد, تیسری قسم ان آدمیوں کی جن میں وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, مسجد سے اس کو محبت ہو, مسجد سے اس کو محبت ہو. رجل قلبه معلق فی المساجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, اس کو یہ بہت اچھا لگے کہ جو وقت بھی اس کو ملے مسجد میں گزارے, اس لیے کہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے, اور جو آدمی اللہ کے گھر میں آ جائے اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے. اور فرمایا کہ چوتھی قسم ان سات قسموں میں چوتھی قسم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ہیں اور یہ چوتھی قسم ہے. رجلان تحابا فی اللہ, دو وہ آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, آپس میں تعلق اور محبت صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے, یا اللہ کی وجہ سے اللہ کے دین کی وجہ سے. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی و تفرق علی, یہی اللہ کی محبت ان کو جمع کرے, یہی ان کو جدا کرے. ان کے ملنے بچھڑنے, اٹھنے بیٹھنے, آنے جانے, بولنے خاموش ہونے, ہر چیز کا جو جو جو, جو اس کی بنیاد ہے وہ صرف اللہ کی محبت ہو, باہم تعلقات کی بنیاد اللہ کی محبت. تو یہ چوتھی قسم تھی, وہ دو آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے ملتے ہوں. تو اس میں صرف مردوں کی تخصیص نہیں ہے بلکہ اس میں مسلمان خواتین بھی شامل ہیں. یعنی اگر مسلمان خواتین ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہیں, اس لیے محبت نہ ہو کہ یہ جو مسلمان بہن ہے یہ میرے ملک کی رہنے والی ہے, میرے شہر کی رہنے والی ہے, میری زبان بولتی ہے, نہیں, بلکہ صرف اس لیے کہ ہمیں دین کے تعلق نے ایک کر دیا ہے. تو اگر دو مسلمان خواتین, دو مسلمان بہنیں اس لیے ایک دوسرے سے محبت و تعلق قائم رکھیں دین کی وجہ سے, تو ان عورتوں کو بھی اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. رجلان تحابا فی اللہ, وہ دو قسم کے آدمی, مرد ہو یا عورتیں. اور فرمایا کہ ان سات قسم کے آدمیوں میں پانچویں قسم اس آدمی کی ہے, رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے, پانچویں قسم اس آدمی کی اور ان آدمیوں کی, کہ ان میں ایک آدمی کا حال یہ ہے کہ اس کو کسی خوبصورت اور صاحب مال, مالدار اور صاحب اقتدار عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو, اس سے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ تم شریک ہو جاؤ, ہم جتنے جرم کرتے ہیں سب میں تم بھی ہمارے ساتھ شریک رہو. اس کو دعوت دی ایک عورت نے جو کہ صاحب منصب بھی ہے اور صاحب جمال بھی ہے, اس نے اس کو دعوت دی. اس آدمی نے اس عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا, اس لیے نہیں ٹھکرایا کہ کوئی دنیاوی مشکل تھی, کوئی اور مجبوری تھی, نہیں, بلکہ یہ کہا کہ انی اخاف اللہ, صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے میں کسی عورت کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شریک نہیں ہو سکتا. تو عورت کی اس گناہ کی دعوت کو اس نے ٹھکرا دیا, یعنی عورت کی حکمرانی کو اس نے ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تعاون نہیں کیا, کسی بھی قسم کا اتحاد نہیں ہوا, کوئی تعاون نہیں ہوا, اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا کہ لا يفلحن القوم, وہ قوم کبھی بھی فلاح و کامیابی نہیں پا سکتی جس نے اپنے امور کسی عورت کے سپرد کر دیے. تو فرمایا کہ پانچویں قسم اس کی, اب تو الحمدللہ اللہ نے جان چھڑا دی. تو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, عورت نے دعوت دی اور اس نے دعوت کو ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جس طریقے پہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا تھا معاذ اللہ, حدیث کے یہاں الفاظ ہیں اخاف اللہ, اور یوسف علیہ السلام کا جملہ قرآن میں سورہ یوسف میں ہے معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تمہارے شر سے. جب عزیز مصر کی بیوی نے اس کو دعوت دی یوسف بن یعقوب علیہم السلام کو, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں تمہارے شر سے. اللہ کی پناہ میں انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی, اللہ نے ان کو پناہ دے دی. اور فرمایا کہ چھٹی قسم وہ ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. چھٹا وہ آدمی یا چھٹی قسم کا آدمی وہ ہے جس نے اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات کی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، فاخفاها، اور اس طریقے پہ مال خرچ کیا کہ اس کو اس نے چھپایا، دکھایا نہیں کسی کو، بلکہ خفیہ طریقے سے اور انتہائی خاموشی سے، چپکے سے جو حصہ اپنا اس نے اللہ کے اس بیت المال میں ڈالنا تھا وہ حصہ اس نے ڈالا، حتیٰ کہ فرمایا کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے چپکے سے کیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالی، اس قدر